السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟
الحمدللہ.
ویکینڈ کیسے گزرا؟ بہت اچھا. اچھا, آپ عام طور پر ویکینڈ پہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی خاص کام آپ نے کیا ہو انہیں روٹین کے کاموں کے علاوہ؟ نہانا دھونا, کپڑے دھونا, یہ تو ضروریات ہیں نا. تین کام میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں, کون کون سے؟ عبادت, خدمت, دعوت. ٹھیک ہے, یہ اگر آپ تین اپنے گول سامنے رکھ لینا, ان تین کاموں میں سے کچھ نہ کچھ میں نے کرنا ہے, تو پھر آپ اس کے مطابق پلان کریں. اچھا, عبادت میں سے, روٹین کی چیزوں میں سے ہٹ کے کون سی عبادت میں کر سکتی ہوں, اس میں چلیں. اگر ایکسٹرا نوافل نہیں ہو سکے, تہجد نہیں ہو سکا, تو کم از کم آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں اذکار جو آپ کو اوور دا ویک یاد کروائے گئے وہ یاد کر کے پھر ان کو نمازوں میں ڈالیں. مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر آپ کی نمازوں میں تھوڑی جلدی ہوتی ہے کیونکہ کلاس شروع ہو گئی ہے, کلاس شروع ہونے والی ہے, ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن چھٹی کا دن تو پھر یہ سارا کچھ نہیں ہوتا نا. تو اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور ایڈ کرنا ہے اپنی عبادات میں, ایکسٹرا جو ہم عام دنوں میں نہیں کروا رہے تھے. دو نفل بھی ایکسٹرا ہو سکتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت ایکسٹرا ہو سکتی ہے, کوئی ریویژن ہو سکتی ہے اپنے حفظ شدہ چیز کی. یعنی کچھ نہ کچھ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, یاد رہے گی یہ بات, کیونکہ اگر آپ پلان نہیں کریں گے نہ سوچیں گے نہیں تو پھر ہوتا نہیں ہے, پھر رہ جاتا ہے. دوسرا, خدمت. خدمت میں سے کوئی ایسا کام آپ بتائیے جو کیا ہو آپ نے. کس کے پاؤں دبائے تھے؟ ماما کے. اچھا, یہ کام تو سبھی کر سکتے ہیں نا کہ ماما کے پاؤں دبائیں, ان کو تھوڑا مساج کر دیں اور قدر کریں کہ ابھی ماما ہے آپ کے پاس. ایک وقت ہوگا جب آپ ماما کو چھوڑ کے چلی جائیں گی یا ماما آپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی, پھر آپ یہ نہیں کر سکیں گے. تو ابھی اس چیز کو غنیمت جانیں, آپ نیک ہیں یا نہیں اس کا چیک کس طرح کیا جائے گا, اس کا ٹیسٹ کیا ہوگا, اس کا کرائیٹیرین کیا ہوگا کہ کوئی شخص نیک ہے یا نہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرتا ہے یا والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ دراصل نیک ہوتا ہے, اور اس کی دلیل قرآن سے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے بارے میں؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بہت نیک سلوک کرنے والا ہوں. تو خدمت میں سب سے پہلا حق ماں کا آتا ہے. تین دفعہ ہے نا اس کا, اس کا مطلب نہیں کہ باپ کا نہیں, باپ کا بھی ہے, اگر ماں نہیں تو باپ, اور اگر دونوں ہیں تو دونوں. ٹھیک ہے, اور حضرت یحییٰ کے بارے میں شاید آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ. ٹھیک ہے نا, کہ وہ اپنے دونوں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے. تو بر الوالدین جو ہے, والدین کے لیے نیکی کرنا, یہ بہت ضروری ہے. یہ بتائے گا کہ آپ نیک لوگوں میں شمار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اور اگر والدین میں سے کوئی دنیا سے جا چکا ہے تو ان کے ساتھ نیکی کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ صدقہ. تو انٹینشنلی ضرور کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے صدقہ کیا کریں. ایک تو تن روٹین میں آپ اپنے لیے کوئی صدقہ کرتے ہیں, نہیں, ان کی طرف سے. ٹھیک ہے, اور خاص طور پر اگر ان کے کوئی پیارے زندہ ہیں یا ان کے کوئی بہن بھائی ہیں یا ان کی والدہ ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں تو ایک میسج ہی کر سکتے ہیں, کچھ لوگ دور ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا, تیسرا کام کون سا ہے؟ دعوت. یہ تین لفظ یاد ہیں کہ کوئی نہیں؟ نہیں یاد تو کہیں لکھ کے لگا لیں. دعوت اللہ کا کام, جی, لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا, لوگوں کو دین کی دعوت دینا, دین کی خدمت کا کوئی کام کرنا. تو اس میں سے آپ نے کوئی کچھ کیا؟ اپنی کزن کو فہم القرآن کے بارے میں بتایا, جو نیا کورس شروع ہو رہا ہے. آپ کو بتا نہیں کہ نئے سال سے نئے کورسز شروع ہو رہے ہیں, تو جس کو آپ بتائیں گے, اور اگر آپ کی وجہ سے وہ قرآن کی طرف آ جاتا ہے تو جتنا کچھ وہ پڑھے گا اور جو عمل کرے گا سارا ثواب آپ کو بھی ملے گا. کتنا آسان طریقہ ہے ثواب کمانے کا. تو آپ میں سے ہر شخص کے پاس فلائرز ہونے چاہیے, اور کسی نہ کسی کو آپ کو ون آن ون بیس پر بیٹھ کے بتانا چاہیے. ایک تمہارے روٹین کے کورسز ہیں نا, چلے آ رہے ہیں, تعلیم القرآن وغیرہ, تجوید کورسز, وہ تو لوگوں کو پتا ہے. تو آپ معلوم کریں اپنی ٹیچرز سے, اور ٹیچرز معلوم کریں اپنی انتظامیہ سے کہ نئے کورسز کون سے آ رہے ہیں. میرے پاس چونکہ فلائر آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ نئے کورس آ رہا ہے, تو آج ہی مجھے معانی القرآن کا فلائر دکھایا. معانی القرآن وہ پروگرام ہے جو پچھلے سال ہم نے رمضان اور اس کے آس پاس کیا تھا, کچھ حصہ رمضان سے پہلے, کچھ رمضان میں اور کچھ رمضان کے بعد. تو الحمدللہ ایک سال تک اس کے اوپر کوئز وغیرہ شاید تیار ہوتے نہیں کیا, تو اب وہ ایک پورے پراپر کورس کی شکل میں آفر ہونے لگا یہاں پر آن سائٹ کیمپس پر. ٹھیک ہے. اور وہ ہفتے میں 5 دن ہے, اس میں ہاسٹل نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہفتے میں 5 دن ہوگا اور اس میں پورے قرآن کی تلاوت سے بھی گزریں گے اور اس کے علاوہ اس کے معانی سے بھی گزریں گے, میننگ بھی اور رواں ترجمہ, اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں حکمت کی باتیں اور تدبر بھی ہے. تو بہت ہی فائدہ مند چیز ہے. آپ کی وہ فرینڈز جو یونیورسٹی پاس کر کے کسی اور یونیورسٹی جانے کے انتظار میں 4 مہینے بیٹھی ہوئی ہیں, تو وہ ان 4 مہینوں میں پورے قرآن سے گزر سکتی, ٹھیک ہے نا. یعنی جو لوگ تعلیم القرآن کے لیے بہت وقت نہیں نکال سکتے ان کو آپ ضرور بتائیے, ٹھیک. تو یہ آپ کا دعوت دین کا کام ہو جائے گا. اس کے علاوہ کسی نے کچھ کیا ہو دعوت دین کا کام, شابش. اپنی نماز کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس والوں کی نماز کی بھی اصلاح شروع کی ہے, ٹھیک ہے. والدہ کو رکوع کرنے کا طریقہ بتائے. کتنی سخت باتیں ہم نے پڑھی تھی نا کہ اگر کسی کا رکوع درست نہیں تو اس کی نماز درست نہیں, اور ایک شخص 60 سال نمازیں پڑھتا ہے اور اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کا رکوع اور اس کا سجدہ درست نہیں ہوتا. اور یہ 2 مقام ایسے ہیں جس میں اکثر لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو اللہ نے یہ سکھا دیا تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی سکھائیں, ٹھیک ہے.
الہدا ایک نظر میں
نیا بروشر چھپ کے آ چکا ہے, آپ سب کے پاس ہونا چاہیے. اور جب کوئی الہدا کے بارے میں پوچھے تو آپ کو فوراً, اور سب سے پہلے تو آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ الہدا سے آپ کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ بروشر اس لیے نہیں چھاپا گیا کہ آپ الہدا کو کیا دے سکتے ہیں, یہ اس لیے چھاپا گیا کہ لوگ الہدا سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ الہدا میں کیا کیا ہوتا ہے اور اس سے آپ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ آگے فائدہ پہنچائے بھی, تو پھر لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا جو ہے یہ بھی فائدہ پہنچانا ہے, یہ بھی دین کا کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کاؤنٹر تسبیح لے لیتی ہیں بک شاپ سے اور پھر جو کوئی ملتا ہے اس کو دیتی جاتی ہیں, تو یہ بھی اچھا طریقہ ہے. تسبیح کے علاوہ کارڈ بھی چھوٹے چھوٹے آپ لے کے دوسروں کو دے سکتے ہیں. آپ کو پتا یہ کارڈ ڈیولپ ہونا کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ لوگ میرے پاس آتے تھے اپنے مسائل لے کر کہ میں کیا کروں, میرا یہ بچے کا مسئلہ, یہ فلاں کا مسئلہ, یہ فلاں کا ہے. تو میں ان کو ہاتھ سے لکھ کے دیتی تھی, اچھا آپ یہ ذکر پڑھیں, یہ دعا پڑھیں. تو پھر وہ زیادہ دن بدن بڑھنے لگ گیا سلسلہ اور میرے کام بھی زیادہ بڑھنے لگ گئے. تو میں سوچا کہ کیوں نہ یہ چھاپ کر ہی لوگوں کو دے دیا جائے. تو ایک کتابوں میں تو ہوتا ہے, پھر کتاب میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اگر اس کو ایک الگ کارڈ کی شکل میں چھاپ دیا جائے تو ابھی انشاءاللہ میں آپ کے لیے ایک کارڈ بنوا رہی ہوں جن کی تکمیل ہو رہی ہے ان کو گفٹ دینے کے لیے. چلے دوسروں کو بھی دے دیں گے, جو شریک ہوں گے ان کو بھی مل جائے گا. ایکچولی چھوٹا سا کارڈ ہے, تو یہ دعا مجھے بے حد پسند ہے, شفا کی دعاؤں کی آخری دعا ہے, ٹھیک ہے. تعوذ ہے بیسیکلی, تو اس کو انشاءاللہ تعالی آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا. ہر طرح کے فتنوں, ہر طرح کی خرابیوں, ہر طرح کے مسائل, ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے. شر بہت طرح کا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں, اللہ کی پناہ لیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی کوئی سکل دی ہے, کسی بھی طرح کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں, تو آپ اس میں بخل نہ کریں, ٹھیک ہے نا. ایک اسمائل سے, ایک سلام سے, کسی کو مالش کر کے, کسی کو سر دبا کے, کسی کو ایک پیناڈول کھلا کے, اگرچہ میں اس کے حق میں نہیں, لیکن بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں پھر انسان کو شدید مائگرین شروع ہو گئی کسی کو, تو عیادت کا بھی اجر. 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں. تو حریص رہیں نیکیاں کرنے کے, حریص رہیں, ٹھیک ہے. شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.
بائی دا وے معنی القرآن کا تعارف کرا دوں. معنی القرآن میں یہ پورے قرآن کی یہ تلاوت سنائی جائے گی, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اگر کسی کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہو تو آپ کہیں کہ آپ کو تلاوت سنائی جائے گی تاکہ آپ کی ہیلنگ ہو, کیونکہ قرآن کیا ہے, شفا ہے. تو میں جب پڑھا رہی تھی معنی القرآن تو بار بار ریمائنڈر دیتی تھی کہ اس کو بہت کاملی اور بہت اچھے سے سنیں اور شفا کی نیت سے سنیں, کیونکہ قرآن جس بھی نیت سے سنیں, کہ ثواب کی نیت تو ہے ہی ہے, سیکھنے کی نیت بھی ہے, قرآن پہ غور و فکر کی نیت بھی ہے, بیک وقت کئی نیتیں اکٹھی کریں, لیکن ایک چیز جس کو ہم نیت نہیں کرتے عام طور پر وہ شفا کی، اور وہ روحانی شفا بھی اور جسمانی شفا، کیونکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو قرآن شفا ہے. گھر میں بھی ہم سنتے ہیں چلتے پھرتے، لیکن ایک کلاس روم کے انوائرمنٹ میں جب بیٹھ کے سکون سے سنتے ہیں تو اس کا واقعی ہماری روح پر ایک اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم پڑھتے ہیں رکوع کی دعائیں.
سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ.
پاک ہے وہ ذات جو غلبے اور قوت والی اور بادشاہت والی اور بڑائی والی اور عظمت والی ہے. سبحان پاک ہے، ذی الجبروت وہ ذات جو غلبے اور قوت والی ہے، والملکوت اور بادشاہت والی، والکبریاء اور بڑائی والی ہے، والعظمتی اور عظمت والی ہے. تو رکوع میں ایک تسبیح یہ بھی پڑھی جاتی، آپ چاہے تین مرتبہ پڑھیں، پانچ مرتبہ پڑھیں، سات مرتبہ پڑھیں، جتنی دفعہ چاہیں پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سورۃ البقرہ پڑھ لیتے، پوری پوری سورۃ البقرہ. آپ سوچئے کہ سورۃ البقرہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنا لگتا ہے؟ مثلا ڈیڑھ گھنٹہ، آدھے گھنٹے میں ایک سپارہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو صحیح یاد ہو. تو آج میں صبح ایک حدیث پڑھ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا اور اتنا ہی دیر رکوع کیا جتنی دیر قیام کیا تھا. یعنی اگر ڈیڑھ گھنٹہ بھی کہیں تو ڈیڑھ گھنٹہ رکوع میں رہے. ہم سوچ سکتے ہیں ہم کتنی دیر رہتے ہیں؟ یعنی ہم تو بس جاتے اور آتے ہیں. اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اس سے بہتر پہ نہ پڑھیں، کیا مذاق بنایا ہوا ہے. تو ہم یعنی اتنا جھکیں، اتنا تو پڑھیں، چلے ساری نماز میں نہیں، فرضوں میں صحیح، یا کبھی دو نفل الگ سے تھوڑی فرصت ہے تو اس میں ذرا توجہ سے، کہ جب آپ کے سر پہ اور بہت سے کام نہ ہوں. لیکن رکوع صرف تین بار کی دعا سے کافی نہ سمجھیں، تین کو پانچ کر لیں، کم از کم پانچ سے سات کر لیں، آپ اتنا اچھا فیل کریں گے. یہ جو ہماری ساری کمر دردیں ہو رہی ہیں نا، یہ ساری ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ رکوع کرنے سے سٹریچ ہوتا ہے ہماری بیک بون کو، اور اس سے جو بلڈ فلو ہے وہ پورے کا پورا اس میں سے گزرتا ہے، اور جب بیک بون سے گزرتا ہے تو سارا نروس سسٹم اس سے جڑا ہوا ہے، اور پھر پوری باڈی جو ہے انسان کی صحت مند ہوتی ہے. تو یہاں پر بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور تعریف بیان کی جا رہی ہے. جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے کلمات ہیں، ذل جبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اور یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتے ہیں. کبریائی بھی اللہ کے لیے ہے، جبروت اور ملکوت بھی اسی کا تھا، اور والعظمت للہ. تو جبروت جبار ہونے کی وجہ سے وہ ہر چیز پہ غالب ہے، اور ملکوت بادشاہی کا مالک اور کائنات میں جس طرح چاہے تصرف کرے، جو چاہے بنائے، جو چاہے مٹائے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. والکبریاء یعنی اس کی صفات میں سے اس کا بہت بڑا ہونا، لیکن اس صفت سے بھی کوئی اور متصف نہیں ہو سکتا، یعنی سب سے بڑا کبریاء. جب اس کو اگر آپ مد کے ساتھ پڑھیں نا تو اتنا اچھا فیل ہوتا ہے نا، سبحان دل جبروت والملکوت والکبریاء والعظمت ایسے لگتا ہے جیسے بس اللہ تعالیٰ کے قریب آ گئے ہوں. تو کبریائی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبریائی میری اوپر کی چادر ہے اور عزت میری نیچے کی چادر ہے، جو دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینے گا میں اسے جہنم میں ڈال لوں گی. بئس مثوی متکبرین، سورہ زمر کے آخر میں آتا ہے نا کہ جو متکبرین ہوں گے جہنم کے دروازے سے ان کو داخل کیا جائے گا، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اگرچہ یہ آیت بڑے بڑے متکبرین کے بارے میں آئی ہے جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی، عداوت کی، لیکن کسی ایک انسان کے لیے ایک رائی کے دانے برابر بھی تکبر پسندیدہ نہیں ہے. تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے، حیثیت ایک انسان کے. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کو آپ پہچانتے ہیں تو دوسری طرف اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، اور اپنی حیثیت کو کہ میں تو بندہ ہوں، میرے لیے تو اللہ کے آگے جھکنے میں ہی عزت ہے. آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہماری اخلاقی خرابیاں ہیں نا، جو عبادت ہی کو دیکھ لیں، ہماری عبادتوں میں وہ لذت، وہ سکینت، وہ خشوع کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر بندگی کی وہ خو نہیں ہے. اگر ہمارے اندر بندگی آئے نا تو پھر کیا ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہماری عبادت بہترین ہوگی، اور ہم اللہ کی عظمت کو بھی پہچانیں گے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ اخلاق کی خرابیاں جتنی ہیں وہ بھی تکبر کی وجہ سے ہوتی ہیں، انا کے مسئلوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور اسی بھی طرح اپنی بڑائی کا جو احساس ہے نا کہ میں بڑی چیز ہوں، میرے جیسا کوئی بھی نہیں، غمزہ ہو کوئی تو سامنے آئے، دوسروں کو چیلنج کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے جیسا کوئی نہیں. اور یہ کہیں خناس بچپن میں ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے غیر ضروری تعریفیں کر کے بچوں کی، تو اس کی وجہ سے پھر وہ کبھی انہوں نے سیلف انالیسز ہی نہیں کیا ہوتا، کبھی احساس ہی نہیں ان کو ہوتا کہ وہ انسان ہے اور اصل میں بڑائی تو اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، تو بہت دل لگا کے اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے. یاد ہو گئی ہے نا آپ کو، یاد ہے نا چار تو لفظ ہیں اس میں، سبحان ذل جبروتی ول ملکوتی ول کبریائی ول اعظم، چار لفظ ہیں اور کوئی مشکل نہیں یاد کرنا. یاد کر کے کوشش کریں آج عصر کی نماز میں کم از کم پانچ پانچ دفعہ ہر رکوع میں آپ اس کو پڑھیں، آپ کی فیلنگ ہی بدل جائے گی اگر آپ نے پورے احساس کے ساتھ اس کو پڑھا. ٹھیک ہے،
اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي.
اللهم اے اللہ، لك تیرے لیے، رکعت میں نے رکوع کیا، وبك اور تجھ پر ہی، آمنت میں ایمان لایا، ولکا اور تیرے ہی لیے، اسلم تو میں نے سر تسلیم خم کیا، خشع عاجزی کا اظہار کیا، لکا تیرے لیے، سمعی میری سماعت نے، وبصری اور میری بصارت نے، ومخی اور میرے دماغ نے، وعظمی اور میری ہڈیوں نے، وعصبی اور میرے اعصاب نے. اے اللہ، میں نے تیرے لیے رکوع کیا اور میں تجھ پر ایمان لایا، اور میں نے تیرے سامنے سر تسلیم خم کیا، میری سماعت، بصارت، دماغ، ہڈیاں اور میرے اعصاب تیرے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. اس دعا کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. آپ اس دعا کے ساتھ اس کو بھی ملا سکتے ہیں، الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دو دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی دعا ہے، اور بدل بدل کے بھی پڑھ سکتے ہیں. مثلا صبح کی نماز میں آپ نے پہلی دعا پڑھ لی، ظہر کی نماز میں دوسری، عصر میں تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، تو انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نمازوں میں ورائٹی کی وجہ سے بہت خوبصورتی بھی آئے گی. ٹھیک ہے، دوسری دعا بھی اس سے ملتی جلتی ہے، پھر اس کی انشاءاللہ کٹھے اشارہ کر دیتے ہیں.
اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت وعلیک توکلت انت ربی خشع سمعی وبصری ودمی ولحمی وعظمی وعصبی للہ رب العالمین.
اللہم اے اللہ، لکا تیرے لیے، رکعت میں نے رکوع کیا، بس تیرے ہی لیے کیا، کسی اور کے آگے نہیں میں جھکتا، وَبِكَ آمَنْتُ اور تجھ پر ہی میں ایمان لایا، وَلَكَ أَسْلَمْتُ اور تیرے ہی لیے میں نے سر تسلیم خم کیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، وَعَلَيْكَ اور تجھ پر ہی تَوَكَّلْتُ میں نے بھروسہ کیا، انت ربی تو میرا رب ہے، خشع عاجزی کا اظہار کیا، سمعی میری سماعت نے، وبصری اور میری بصارت نے، ودمی اور میرے خون نے، ولحمی اور میرے گوشت نے، وعظمی اور میری ہڈیوں نے، وعصبی اور میرے اعصاب نے، للہ اللہ ہی کے لیے، رب ال جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. اے اللہ، میں نے تیرے لیے رکوع کیا اور میں تجھ پر ہی ایمان لایا، میں نے تیرے سامنے سر تسلیم خم کیا اور میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا، تو ہی میرا رب ہے، میری سماعت، میری بصارت، میرا خون، میرا گوشت، میری ہڈیاں اور میرے پٹھے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اگرچہ یہ کہا نا میں نے تیرے لیے رکوع کیا تو میں سب کچھ آتا، لیکن الگ 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 کہ میرے جسم کا ہر حصہ تیرے آگے جھکا ہوا ہے، مزید اس کی تفصیل ہے، تاکید ہے.
اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت انت ربی خشع سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی وما استقلت به قدمی للہ رب العالمین.
اللہم اے اللہ، لکا تیرے ہی لیے، رکعتو میں نے رکوع کیا، وبکا اور تجھ پر ہی، آمنتو میں ایمان لایا، ولکا اور تیرے ہی لیے، اسلمتو میں فرما بردار ہوا، انت تو ہی ربی میرا رب ہے، خشع عاجزی کا اظہار کیا، سمعی میری سماعت نے، وبصری اور میری بصارت نے، ومخی اور میرے دماغ نے، وعظمی اور میری ہڈیوں نے، وعصبی اور میرے پٹھوں نے، ومستقلت اور جو اٹھتے ہیں بھی اس کے ساتھ، قدمی میرے قدم، للہ اللہ ہی کے لیے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے رکوع کیا اور میں تجھ پر ہی ایمان لایا اور میں تیرا فرما بردار ہوا، تو ہی میرا رب ہے، میری سماعت، میری بصارت، میرا دماغ، میری ہڈیاں اور میرے پٹھے تیرے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور میرے قدم بھی اللہ رب العالمین کی خاطر اٹھتے ہیں۔ پچھلی دعا جو تھی وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی سند کے ساتھ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رکوع فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، اور اس دعا کے بارے میں آتا ہے حضرت علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے۔ اب اس میں دعا کے بہت سے الفاظ کامن بھی ہیں تینوں دعاؤں میں اور کچھ الفاظ مختلف بھی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دعاؤں میں وسعت ہے، ورائٹی بھی ہے، وسعت بھی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے، سب سے پہلے اللہم لکا رکعتو، یہ بھی ہو سکتا تھا اللہم رکعتو لکا، فرق کیا پڑا؟ جار مجرور کو جب پہلے لایا جاتا ہے تو یہ تخصیص پہ دلالت کرتا ہے، یعنی خاص تیرے لیے، اونلی فار یو، صرف اور صرف تیرے لیے، یعنی میرا رکوع صرف تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، اور صرف تجھ پر ہی میں ایمان لایا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر رکعتوں کا کیا مطلب ہے؟ رکوع کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، یعنی میں صرف تیرے آگے جھکتا ہوں، تیری مخلوق میں سے میں نہ تو کسی انسان کے آگے جھکتا ہوں، نہ کسی پتھر کے آگے، نہ کسی درخت کے آگے، نہ کسی اور چیز کے آگے، کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، صرف تیرے آگے جھکتا ہوں۔ جھکنا کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے؟ اطاعت کو، عاجزی کو، فرما برداری کو، کہ آپ کا فرمان ہو، آپ کا حکم ہو تو میں اس کے آگے جھک رہا ہوں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ نماز بندی کی اصلاح کرتی ہے، آپ نماز پڑھے اور اس میں کہہ رہے میں تیرے آگے جھک رہا ہوں، اور نماز کے بعد اپنی منمانی، اللہ کا حکم ایک طرف اور سب اپنی مرضی چلانا۔ ولک اسلمتو وبک آمنتو، یعنی میں تیری ہی پاک ذات پر، تیری بلند صفات پر ایمان لاتا ہوں، یعنی میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں کہ تو ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہماری یوتھ کے اندر یہ چیز بہت پھیلتی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں، پتہ نہیں گاڈ ہے کہ نہیں، جو تعلیم ان کو دی جا رہی ہے ترقی کے نام پر، اس میں ان کے اندر اس طرح کے بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کون سے دلائل ہیں جن کے ساتھ ہم ان کو قائل کر سکتے ہیں۔ آج صبح کان کے فنکشن پر کسی نے مجھے کوئی چیز بھیجی، تو اس کو میں سن رہی تھی، اور جس طرح ہمارا کان سننے کا کام کرتا ہے، اور سننے کے علاوہ جس طرح ہمارا بیلنس قائم رہتا ہے، اور جو جو اس کے فنکشن ہیں، سبحان اللہ، میں دیکھتی جا رہی تو میں سوچ رہی تھی یا اللہ، کوئی صرف اگر کان کے کام کرنے کا طریقہ ہی دیکھ لے تو کبھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ خود بخود سب کچھ ہو گیا اور اس کا کوئی بنانے والا نہیں۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ وہ حقیقت ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور میرا اس پر ایمان ہے۔ جب ایک دفعہ ہمارا ایمان پختہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اس کے آگے ہم جھک جاتے ہیں، اور جب جھک جاتے ہیں تو پھر اس کی ہر بات بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اور میں تیرے لیے مطیع ہو گیا، یعنی میں نے تیری اطاعت بھی کر لی۔ ایک ایمان ہوتا ہے نا اور ایک اسلام ہوتا ہے، ایمان اندر ہوتا ہے، اسلام باہر ہوتا ہے، اگر ساتھ ساتھ آئے، اور اگر صرف ایمان آئے تو اس میں عمل داخل ہوتا ہے، اور اسلام آئے تو اس میں ایمان شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پلرز آف اسلام میں پہلا پلر کیا ہے؟ شہادتین، مطلب ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح عمل جو ہے وہ ایمان کے اندر داخل ہے، یعنی ایمان صرف دل کے اندر ایک خیال کا نام نہیں، بلکہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی ایمان۔ مثلاً کوئی بخاری پڑھنے والے مجھے دلیل دے کہ عمل کیسے ایمان میں داخل ہے، کس کس چیز کو امام بخاری ایمان قرار دیتے ہیں۔ کتاب الایمان میں انہوں نے کیا صرف دل میں ایمان لانے کی بات کی ہے؟ مثلاً مجھے ایک ٹائٹل یاد آ رہا ہے، امام بخاری نے باب لگایا ہے علامت الایمان حب الانصار، انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح اور بھی ابواب ہیں، کافی بڑی ہے کتاب الایمان، اور بڑا ہی ایمان تازہ ہوتا ہے جب انسان اس کو پڑھتا ہے. تو ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. کس چیز سے بڑھتا ہے؟ اچھے عمل کرنے سے، اور گھٹتا ہے گناہ کرنے سے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایمان اور اسلام کی ڈیفینیشن بھی جانیں، اور یہ ہمارے ذہن میں بھی ہو. صرف یہ نہ ہو کہ ہم ایمان لائے اور بس، ہاں ہم نے دل میں مان لیا مان لیا. صرف مان لینا کافی نہیں، ماننے کے بعد اس کا اظہار ضروری ہے، اقرار ضروری ہے. اقرار کس سے ہوگا؟ زبان سے ہوگا. اور اظہار کس سے ہوگا؟ عمل سے ہوگا. ٹھیک ہے. اور اسلام لانا یعنی فرما بردار ہو گیا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ اس کا؟ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ تم فرما بردار بن جاؤ، تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار بن گیا، میں نے فرما برداری اختیار کی. فرما برداری کیا ہوتی؟ فرمان بردار، دو لفظ ہیں. فرمان کہتے ہیں حکم کو، اور بردار کہتے ہیں اٹھانے والے کو. یعنی آپ کے احکامات کو میں نے اپنے اوپر اٹھا لیا، نافذ کر لیا، عمل کر لیا. ٹھیک ہے. اور ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، اسلمت وجہی للہ رب العالمین. اسلمت وجہی یعنی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کی طرف کر لیا، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا؟ یعنی ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا. کیا یہ ضروری ہے؟ وہ آتا نا پہلے سے بارے میں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ. تو بات یہ ہے کہ جو اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف، لوجہ اللہ، اللہ آپ کی خاطر، ہر چیز میں انسان ادھر دیکھے کہ وہ راضی ہے کہ نہیں. جب ہم والدین کے ساتھ ہوتے ہیں نا کہ وہ ہمیں کچھ کہتے ہیں، تو بار بار دیکھتے ہیں خوش ہیں کہ نہیں، یہ کر لیا اب دیکھتے ہیں کیا. وہ بچے دیکھتے رہتے ہیں نا، تو اسی طرح استاد کو بھی اسی طرح جو خوش کرنا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، وہ خوش ہے کہ نہیں. تو ہمیں بھی اپنا چہرہ موڑ لینا ہے رب العالمین کی طرف. رب کو ایسے دیکھ تو نہیں سکتے، اگرچہ محسن کی صفات میں آتا ہے نا، یعنی ایسا کام کرو کہ گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. تو وہ ظاہر ہے کہ ایک فزیکلی تو ہم نہیں کوئی چیز دیکھ سکتے، لیکن وہ ایک یقین کہ ہاں ایسا ہی جیسے میں دیکھ رہا ہوں، تو اس سے کام کی کوالٹی بڑھ جاتی. تو جو محسن ہوتا ہے اس کا کام ایکسلنس کے لیول پر ہوتا ہے، سب سے بہترین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انت ربی، تو ہی میرا رب ہے. خشع سمعی و بصری. خشع خشوع، خشوع کہتے ہیں توازو کو، سکون کو، یعنی جھک جانا ایک طرح سے. میرے کان نے تیرے لیے سکون اختیار کر لیا، میرا کان تیرے آگے متواضع ہو گیا. خشع سمعی، میری سماعت یا میرے کان نے خشوع اختیار کیا. کان کا خشوع کیا ہے؟ توجہ سے بات سننا، اللہ کی بات ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، تو کیا کریں؟ پوری توجہ، سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. دوسرا یہ کہ تیری ہی بات سنے، تیرے آگے یہ کان جھکا ہوا ہے، یہ کان تیرے آگے جھکا ہوا ہے، یعنی تیری ہی بات سنتا ہے اور تیری بات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے. اور بصری، اسی طرح میری نگاہ نے تیرے آگے خشوع و خضوع اختیار کیا، تواضع اختیار کی، یعنی میری نگاہ وہی دیکھتی ہے جو تو پسند کرتا ہے، کیونکہ تیری فرما بردار ہے، تیرے آگے جھکی ہوئی ہے، اور جو دیکھ رہی ہے وہ تیرے اذن سے دیکھ رہی ہے، تو نے ہی اس کو دیکھنے کے قابل بنایا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ویسے تو سارا جسم ہی جھکا ہوا ہے اللہ کے آگے، لیکن ان دو کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان دو کی وجہ سے خیر بھی بڑی آتی ہے اور شر بھی بہت آتا ہے. اگر یہ دونوں مطیع ہو جائیں، اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ پھر خیر ہی خیر آئے گی ان کے ذریعے. یعنی یہ دو دروازے ہیں نا، اگر یہ خیر کے لیے کھل گئے تو کیا ہوگا؟ خیر ہی خیر آئے گی پھر اندر. ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا تو بہت کہا جاتا ہے، لیکن کان اور آنکھ کو بھی ہم نے اللہ کا فرما بردار بنانا ہے. تو ہم رکوع میں یہ عہد کرتے ہیں، اللہ یہ سب آپ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں سمع و بصر کا جو لفظ ہے نا، یہ سننا دیکھنا، یہ 19 جگہ پر ذکر کیا گیا، جن میں سے 17 جگہوں پر سمع کا ذکر بصر سے پہلے آیا ہے، پہلے سماعت پھر بصارت. اور ویسے بھی ترتیب میں بچہ پہلے سنتا ہے اور پھر دیکھنا شروع کرتا ہے، ماں کے پیٹ سے سننا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھنا شروع کرتا ہے. تو یہ جو ہے یہ علوم کی کنجیاں ہیں، علم ان کے ذریعے اندر جاتا ہے. اگر یہ دو کام نہ کرے تو بتائیے کون سا طریقہ ہوگا علم حاصل کرنے کا. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی یہ دونوں. تو ان نعمتوں پر ہمیں زبانی اور عملی شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ شکر کیا ہے کہ ان کو اللہ کے آگے جھکا دینا چاہیے، یہ شکر ہے. اور جب انسان ان دو نعمتوں کا استعمال غلط کرتا ہے تو بندے کا اپنے رب سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے. جب آپ ان دو چیزوں کو رب کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، عام مثال کوئی دیجئے، کانوں کو کیا غلط غذا کھلاتے ہیں؟ میوزک، یس. اور کچھ لوگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ان کو تو نہ نیند آتی ہے اور نہ ان کا کھانا ہضم ہوتا ہے جب تک وہ میوزک نہ سنیں. حالانکہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ جنک جا رہا ہے ان کے اندر جو ان کے سارے سسٹم کو ڈسٹرب کر رہا ہے. دوسرے، آنکھوں سے کیا نافرمانی ہوتی ہے؟ غلط چیزیں دیکھنا، ننگی فحش تصویریں دیکھنا، موویز دیکھنا. اب ہم ایسے فتنے کے دور میں رہتے ہیں کہ کچھ بھی کھولیں آپ یوٹیوب پہ تو کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ حرام نظر آ ہی جائے گا. تو فوراً کیا کریں؟ غز بسر نگاہ پھیر لیں، اپنے آپ کو خود بچائیں کہ میں نے یہ گندگی اپنے اندر نہیں لے کے جانی. کیونکہ جب آپ فحش چیزیں دیکھتے ہیں، حرام چیزیں دیکھتے ہیں، تو اس سے آپ کے ایمان پر اثر آتا ہے، ایمان پہ ڈاکہ پڑتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے. جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو نمازوں کا خشوع ختم ہو جاتا ہے، جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر عمل میں سستی آنے لگتی ہے، پھر انسان پیچھے رہنے لگتا ہے، پھر نیکی کے کاموں میں اس کا دل ہی نہیں لگتا، نیکی کی مجالس میں دل نہیں لگتا، وہ اس کے لیے ایک برڈن ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کا دل دھیان حرام چیزوں کی طرف لگا. پھر بالکل ایسے نہ کہ اگر حرام کھانے کا کوئی عادی ہو گیا تو اس کو حلال میں مزہ ہی نہیں آتا. اس کو اس مثال سے سمجھے، حرام حلال کی بجائے، جو لوگ جنک کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں، ٹیسٹ انہینسر جن چیزوں میں ہوتا ہے وہ کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ بتائیے مجھے. وہ گھر کا کھانا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت ہماری یوتھ جو ہے وہ کس قدر اس مشکل کا شکار ہے. آپ صرف ٹومیٹو کیچپ پر ریسرچ کیجئے جو بازار سے ملتی ہے، جس کے بغیر ہمیں کھانا ہضم نہیں ہوتا. پہلے کبھی ہوتے تھے چھوٹی چھوٹی وہ بوتلیں ہوتی تھیں چھوٹے سے سائز کی، تو کسی وقت مائیں تھوڑی بہت ڈال دیتی تھی کسی چیز پر، چپس بنائے یا کچھ. اب کیا ہے، اتنے اتنے بیگ مل رہے ہیں، پلاسٹک کے بیگ، اور پلاسٹک میں آپ دیکھیے کہ کیچپ جیسے کیمیکلز والی چیز ہو تو پھر اس کے ساتھ مزید کیا شامل ہو رہا ہے، اور پھر وہ تھوڑی بہت بھی نہیں، خوب ڈال کے اور ہر کھانے پہ ڈال کے کھا رہے ہیں. بتائیے گردے خراب ہوں گے یا نہیں، صحت خراب ہوگی یا نہیں، سستی آئے گی یا نہیں. زبان کو تو دو منٹ کا مزہ آ گیا، لیکن اس کے بعد باقی جسم کا کیا بنا؟ تو جب ہم جنک کھلاتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر ہمیں ہیلدی فوڈ کا، ہیلدی سنیکس کا کوئی مزہ نہیں آتا. نہ پھر ہم نٹس کھا سکتے ہیں، نہ ہی ہم پھر کوئی اور اچھی فروٹس کھاتے ہیں. کسی وقت تجربہ کر کے دیکھ، مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے جب کسی ینگ بچہ کو میں فروٹ آفر کروں تو وہ خوشی سے لے، عموماً شکریہ ادا کر دیتا ہے آفر کرنے کا. اور اگر فروٹ کی بجائے جوس پینا جو بند ڈبوں کا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں اس میں جوس نام کی کوئی چیز ہوتی بھی ہے یا نہیں. اگر ہم سنسیئرلی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں اپنے پیٹ سے شروع کرنا ہوگا، اپنی غذا کو دیکھنا ہوگا. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اور عمل نہیں کر پاتے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ عمل نہیں ہوتا کیا کریں، اس میں بہت بڑی وجہ ہمارا لائف سٹائل ہے. کس طرح صحابہ دو دو کھجوریں کھا کے اتنی انرجی بنا لیتے تھے کہ سارا سارا دن جنگ کر سکتے تھے، جہاد پہ جاتے تھے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں نا وہ تھوڑی دیر کے لیے تو ہمیں وہ ایک طاقت دیتی ہیں. جو چینی ہے جیسے مثلاً چائے میں ڈال لیں، کافی پی لیں، کچھ بھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر اتنا ڈاؤن آپ جاتے ہیں کہ آدمی پھر آپ کو کریونگ ہوتی ہے، پھر دوبارہ آپ کہتے ہیں ایک دفعہ اور پی لوں، ایک دفعہ اور پی لوں. اور اسی طرح کچھ لوگ دن میں کئی کئی کپس چائے کے پی رہے ہوتے ہیں اور اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا کہ ہم اپنے جان کے ساتھ ظلم کریں. یاد رکھیے، جب انسان نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے یا غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے، تو اس سے اس کے ایمان پر اثر پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کمی آتی ہے، اور کبھی کبھی منقطع ہی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی وہ ختم ہی ہو جاتا ہے. امام ابن القیم کہتے ہیں اگر اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ منقطع ہو جائے، اور میں کہتی ہوں اگر کمزور بھی ہو جائے، تو خیر کے اسباب بھی منقطع ہو جاتے ہیں اور شر کے اسباب خیر کی جگہ لے لیتے ہیں. اور جس کے اسباب خیر ہی منقطع ہو گئے، تو اس کی کامیابی، امیدیں اور زندگی کی راحت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے خود ہی اپنے کارساز اور مددگار سے رابطہ کم کر لیا، ختم کر لیا. یعنی اللہ سے جب رابطہ کم ہو گیا تو پھر خیر آنی بھی کم ہو گئی. جس کی مدد اور نصرت کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، اور نہ ہی اس کے سوا کوئی اور ذات ہے جو اس کی مدد کر سکے. اور جب برائی کے اسباب اس سے منسلک ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے بدترین دشمن سے دوستی کر بیٹھتا ہے. وہ کون ہے؟ شیطان. اور اس کا دشمن دوست بن جاتا ہے، اور اس کا دوست اسے چھوڑ دیتا ہے. یعنی جو فرشتے ہیں یا نیک لوگ ہیں وہ پھر ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھتے. پھر مت پوچھئے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تکلیفوں اور عذاب کے سوا کچھ نہیں ملتا، دنیا میں ہی انسان کو بھگتنا پڑ جاتا ہے. تو بہرحال سننے کی نعمت کو صحیح جگہ استعمال کرے، اچھی باتیں کریں، اچھی باتیں سنیں، اچھے سامے بھی بنے، دوسروں کی بات سننے والے بھی بنے. کیونکہ اچھا سننا جو ہے وہ اختلافات کو کم کرتا ہے، اچھے ریلیشن شپ کی نشانی ہے. اچھا، ان لوگوں سے بات کر کے بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے کہ جب ان سے بات کی جائے اور وہ سمجھنے کے بجائے کوئی اور ہی بات کرنا شروع کر، آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، انسان کو دل کا سر پیٹ لے اپنا. تو میں کہتی ہوں اللہ مجھے ایسا نہ بنانا کہ میں کسی کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہ کروں. تو کیا بننا چاہیے؟ کلاس میں سونا نہیں چاہیے، آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ اچھے سامنے ہونے کے خلاف ہے. تو پہلے ہم توجہ سے سنیں، پھر اس کے بعد بات کریں. عمل بھی تبھی ہوتا ہے جب بات صحیح طور پر سمجھ آئے، اور صحیح سمجھ کے لیے صحیح سننا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اللہم لک اسلم تو کر ہی نہیں سکتے جب تک ہمارے کان اور آنکھ جھکے نہ اللہ کے آگے، وہ اپنا صحیح فنکشن نہ کرے. اور پھر یہ ہے کہ دوسروں کے لیول پہ آ کے سننا. بعض مائیں کہتی ہیں بچے بات نہیں سنتے. ہوتا کیا ہے، بچہ ہے بےچارا اتنا سا اور ماں ہے اتنی اونچی، اب وہ اس کے لیول پر نہیں ہے، اوپر سے انسٹرکشن دیے جا رہی، یہ کرو وہ کرو، یہ نہ کرو فلاں نہ کرو، کبھی جھٹکا دیا بازو سے اٹھا کے پھینکا، کبھی چپت لگائی اور کہا تم نے تو ساری زندگی کچھ نہیں سمجھنا. یہ کیوں تربیت ہو رہی ہے؟ یہ آپ کی فرسٹریشن صرف نکل رہی ہے، تربیت تو نہیں ہو رہی، یہ آپ ظلم ڈھا رہے ہیں بچوں پر، اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کا ایک بہت بڑا موقع گنوا رہے ہیں. تو آپ کیا کریں، بیٹھ جائیں نیچے ان کے لیول پہ آ کے بات کریں. آئی کانٹیکٹ آمنے سامنے ہونا چاہیے، وہ بات کر رہے ہیں متوجہ ہو جائیں، کان بھی لگائیں آنکھ بھی لگائیں. یعنی کہ آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے بچوں کی تربیت میں. موڈ آف کر کے بس کسی بات پہ نہ سیدھے منہ بات کرنا، نہ ہی توجہ دینا، نہ بچوں کو پیار کرنا، نہ ان کی سننا نہ سمجھنا، تو اس سے کیا ہوتا ہے اپنے بھی دور ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے اچھی سماعت اچھے ریلیشن شپ کی بنیاد ہے. آپ نہیں سنیں گے نا اپنے بچے کی بات یا شوہر کی بات یا وائف کی بات یا دوست کی بات یا ماں باپ کی بات یا کسی استاد کی بات یا کوئی قرآن کی بات نہیں سنیں گے تو آپ کا اس چیز سے اچھا ریلیشن بن ہی نہیں سکتا. قرآن کی محبت بھی کب آتی ہے؟ جب قرآن سمجھ آتا ہے. پھر سمجھ آتا ہے تو پھر تو دل کو کچھ ہونے لگتا ہے کہ اللہ اس کو تو کبھی نہ چھوڑے. بیٹھے بیٹھے اٹھا کے آپ قرآن کو پیار کرنے لگ، وہ کوئی رسمن نہیں ہوتا، کوئی فتویٰ لگا دی بدعت ہے آپ کیا کر رہی ہیں، لیکن جب سمجھ ہی نہیں آتا تو بوجھ ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے؟ تو بے دھیانی سے نہیں سننا، اور سننے کی ایکٹنگ بھی نہیں کرنا. کچھ لوگ کہتے ہیں یا بالکل بالکل کچھ پلے نہیں پڑا ہوتا یا کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، ذرا دوبارہ بتائیے مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہنا چاہتے، سوری میرا دھیان پورا نہیں تھا. اپنی غلطی مان جائے کہ میں نے پوری بات نہیں سنی آپ کی، کیونکہ اگر آپ نے پوری بات سنی نہیں آپ اس کو جواب بھی غلط دیں گے، اور جب وہ غلط جواب سنے گا تو آپ کی کیا عزت رہ جائے گی. اور پھر یہ کہ صرف اپنی دلچسپی کی باتیں سننا اور باقی کوئی بات نہ سننا، یہ بھی غلط. کام کی بات سننی چاہیے چاہے ہمیں اس میں دلچسپی ہے کہ نہیں، اور صرف الفاظ نہیں سننے چاہیے. کچھ لوگ نا الفاظ کو پک کر لیتے ہیں اور پھر اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں یا اس سے کوئی غلط مطلب نکال لیتے ہیں. اور پھر یہ کہ سن کے کسی کی بات اس کو پرسنل نہ لینا کہ ضرور اس نے مجھے ہی ٹانٹ کی ہے، میرے خلاف بات کی. مجھے یاد ہے ففتھ بیچ میں ہماری ایک اسٹوڈینٹ تھی، تو ایک دن نا بڑی مشکل سے اپنی خالہ کو گھیر گھار کے لے آئیں الہدا، ایک دفعہ چلے سے. اچھا وہ کلاس میں آئی تو کچھ پتنی ایسی ڈسکشن ہو رہی تھی، مجھے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، میرے فرشتوں کو شاید پتا ہو، مجھے نہیں پتا تھا. اچھا ایک کے بعد ایک بات، ایک کے بعد ایک بات، ایک کے بعد ایک بات، وہ کہتی ہیں کہ ان کو تم نے شکایت لگائی ہوگی میری کوئی. وہ ان کو یقین دہانی کرائیں گے میں نے تو کچھ بھی نہیں بتایا. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سنواتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ سنوا دے. مجھے بڑا ڈر لگتا ہے قرآن کی اس آیت سے جس میں اگر اللہ چاہتا تو ان کو سنوا دیتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو سنوا دیتا. لیکن اللہ کچھ لوگوں کو خیر کی بات سنواتا ہی نہیں. کتنی بدقسمتی کی بات ہے اور کتنے ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ ان کو نہیں سنوانا، ان کو خیر کی بات نہیں سنوانی. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایسی جگہ لے جاتا اور سنواتا ہے، ولو علم اللہ فیہم خیرن لاسمعہم، اگر ان میں کوئی خیر ہو تو اللہ ان کو ضرور سنوا دے گا، پتہ نہیں کہاں سے بات آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے فائدے کی باتیں پھر سنوا دیتا ہے جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ ان کے اندر خیر ہے اور ان کو تھوڑی سی نصیحت کی ضرورت ہے، تو پھر اللہ استاد کے دل میں الہام کر دیتا ہے اب یہ بات کرو. میں نے یہ تیاری اس طرح نہیں کی ہوئی تھی جو باتیں اس وقت بھی میں کر رہی ہوں، شاید آپ میں سے بھی کوئی کہے گا تو آج ساری میرے اوپر ہی بات آ گئی ہے. وہ مخ ہی واز بھی واس بھی، اور میری مخ یعنی دماغ. دماغ کبھی کھایا آپ نے؟ لوگوں کا تو کھاتے ہیں، بکرے کا نہیں کھاتے، اور مرغی کا تو پھینک ہی دیتے ہیں سریاں نکال کے. کہا جاتا ہے کہ جو حصہ کمزور ہو نا انسان کا تو اس حصے کا گوشت کھانا چاہیے. تو اگر آپ کا دماغ کمزور ہے تو اس کو مغز کہتے ہیں اصل میں. تو مخ جو ہے نا مغز ہے اس کا ترجمہ بیسیکلی، دماغ یا مغز، ٹھیک ہے؟ یعنی ہڈی میں جو گودا ہوتا ہے نا اندر والا، تو اسی سے ہر چیز کا جو خالص حصہ ہوتا ہے نا، جیسے بادام کے چھلکے کے اندر وہ ہوتا ہے، اس کا مخ ہوتا ہے ایک طرح سے. اور عظمی ہڈیاں، ہڈیوں کا تو سب کو پتا ہے. اچھا یہ بتائیے سب سے چھوٹی ہڈیاں کہاں ہیں؟ کان میں. شاباش، ویری گڈ. اچھا تو وہ سن تو رہی ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ اب وہ جو سننے کے کام میں چھوٹی والی ہڈیاں مدد دے رہی ہیں نا، اور آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہیں اور ایک کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں، اور اگر کرنا چھوڑ دیں تو ہم سن بھی نہیں سکتے، تو یا اللہ وہ ساری بھی میں آپ کی تابعدار بنا رہی ہوں، وہ آپ ہی کی مرضی کی باتیں سنے گی. اور اسی طرح میری ہڈیاں اور میرے اعصاب. اعصاب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے انگریزی میں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ نروز جو ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ان کی نروز بڑی کمزور ہوتی ہیں، ہوتی ہیں، وہ ذرا سی بات نہیں سن سکتے، کمزور نروز کی علامت ہے. تو اپنی نروز کو اللہ کے حوالے کر دینا، تو انشاءاللہ آپ کی نروز، یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو عربی میں کہتے ہیں عصبی، فلان ان عصبی، ان فلان کے اعصاب بڑے کمزور ہیں اور اس کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے. اور بعض وقت فزیکلی انسان ویک ہوتا ہے، کسی غذا کی کمی ہوتی ہے جسم میں، تو اسی لیے آپ دیکھو کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں چڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ان سے سیدھی بات بھی کریں تو وہ الٹا سا ہی کوئی جواب دیں گے، دوسرے کو بدمزہ کر دیں گے، بلا وجہ دوسرے کو ستائیں گے. تو پھر ایسے لوگوں سے معاملہ کیسے کرتے ہیں یہ بتائیے. جو چڑے چڑے سے لوگ ہوتے ہیں نا، کہ آپ ان سے کوئی بات پوچھیں انہوں نے سیدھا جواب ہی نہیں دے رہے، آپ کچھ کہتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں، آپ کی بات ہی نہیں سمجھتے، کیسے جواب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا؟ صرف ضرورت کی بات کریں، نمبر ون، صرف ضرورت کی، ٹھیک ہے؟ نمبر دو، اور اگر وہ کوئی بےہودہ بات کریں، فضول بات کریں، تو آپ کیا کریں؟ خاموشی. اور اس حدیث کو یاد کریں، من سمتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. کیونکہ بعض ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں نا، ہو سکتا ہے ماں اور بیٹی کے بیچ میں یہ مسئلہ ہو، باپ اور بیٹے کے بیچ میں اکثر یہ مسائل ہوتے ہیں. اب کچھ بچے برداشت کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، وہ بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں، آگے سے بولنا شروع کر دیتے ہیں. بولنا نہیں ہے آپ نے، چاہے آپ کے والدین کتنی بھی بے عقلی کی بات کریں، انسان ہے نا، کمزور ہوتے ہیں، آپ نے نہیں بولنا، خاموشی اختیار کرنی. کیونکہ من سمت نہ جا، اگر بول پڑے بحث کی، بدتمیزی کی، اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا کچھ ہم جھکا رہے ہیں اللہ کے آگے، ان کا صحیح استعمال سیکھ کے. اور یہ الفاظ جو ہے نا، اگر آپ توجہ سے کریں، اللہ میرے ہڈیاں، میرے پٹھے، میرا سارا سسٹم، میرا دماغ اور میری کان اور میری آنکھیں، اور یہ سارے تیرے فرما بردار ہیں، تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، تو آپ کا ایمان بڑھ جائے گا اگر آپ شوق اور محبت سے یہ بات کریں گے. تو رکوع جو ہے نا، وہ اپنے اندر بہت کچھ سمیٹے ہوئے ہے، خالی جھکنا نہیں کہ کمر کا جھکانا. اور پھر آپ دیکھیے کہ دماغ جب اللہ کے آگے جھک جائے تو ہماری ساری سوچیں کیا ہو جائیں گی؟ مثبت کے منفی؟ مثبت ہو جائیں گی. اور جب سوچ مثبت ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ ہر چیز کا آپ ایک اچھا رخ ڈھونڈ لیں گے. اور جب ہر چیز کا ایک اچھا پہلو ڈھونڈ لیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی، آپ خوشگوار زندگی بسر کریں گے، دوسرے جو مرضی کریں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں، آپ نے تو اپنی فکر کرنی ہے نا. تو ولی ربی کا فصبر. آج کل آپ دیکھیں کہ مینٹل ہیلتھ کے کتنے ایشوز ہیں کہ نہیں، اور بچوں میں بھی آ گئے ہیں، بڑے تو بڑے بچوں میں آ گئے ہیں. تو بنیادی طور پر وجہ کیا ہے؟ نماز نہیں ہے، نماز میں رکوع ٹھیک نہیں ہے، رکوع کی دعائیں کوئی نہیں آتی، کسی نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ یہ ایک ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کر کے بتائی کہ ان سب کو اللہ کے آگے جھکانا ہے. یہاں سے آپ تھراپی شروع کر سکتے ہیں ان کی. تو آپ دیکھیے کہ مینٹل ہیلتھ بھی ہوتی ہے اور مینٹل اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے. تو اگر مینٹل ہیلتھ ہماری اچھی ہے تو پھر مینٹل اسٹرینتھ بھی ہماری اچھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اگر ذہنی صحت اچھی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر دوسروں کی باتیں برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی. جتنی آپ کی ذہنی صحت اور قوت اچھی ہے اتنی ہی قوت برداشت بڑھ جائے گی. مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ نے یہ جو دین کا کام کیا اس میں آپ کو مشکلات نہیں آئیں؟ یہ کیسے ہو سکتا مشکلات نہ آئیں؟ آتی ہے نا. اچھا تو پھر کیا کیا آپ نے؟ برداشت کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ میرے اپنے فائدے کا کام ہے, میرا تو کسی پہ احسان نہیں, میں نے تو اس کام کو اون کر لیا نا. جیسے آپ اگر اپنے بچے کو اون کر لیتے ہیں اور بچہ خوبصورت نہیں بھی مثلا, تو مائیں پھینک آتی. کچھ بچے ڈسیبل ہوتے ہیں, مائیں کیا کرتی ہیں؟ دیکھا کبھی؟ شاید آپ کو نہ موقع ملا ہو, میں ماں کو جانتی ہوں, اس کا بچہ ڈسیبل تھا اور وہ اس کے اوپر سخت برڈن تھا, لیکن اس ماں کے اندر اتنی محبت تھی اس بچے کی. میں نے کہا اللہ یہ ماں کیا چیز ہوتی ہے, یہ نہیں دیکھتی کہ میرا بچہ خوبصورت ہے تو محبت کروں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا فلاں میری مرضی کا تو اس سے دوستی کر لوں, نہیں تو نہ صحیح. لیکن ماں نہیں ایسے کرتی, وہ جیسا بھی بچہ ہوتا ہے نا اس کو اون کرتی ہے, اور جب وہ اون کر لیتی ہے نا تو اس کی نیپی بھی صاف کرتی ہے اور اس کو نہلاتی بھی اور دھلاتی بھی, اسے کان بھی صاف کرتی ہے, اس کا ناک بھی صاف کرتی, کھانا کھاتا گراتا ہے وہ بھی صاف. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کو اون کر لیا. اب وہ صرف اس کی اسمائل سے محظوظ نہیں ہوتی بلکہ وہ اگر کھا لیتا ہے تو اس سے بھی خوش ہوتی ہے اور ہر ایک کو بتاتی ہے آج تو بچے نے صحیح کھا لیا. مجھے اکثر ماموں کے اس جملے میں بڑی حیرت ہوتی ہے, میں کہتی کیا ضرورت ہے یہ شیئر کرنے کے, کھا لیا نہیں کھایا سو واٹ, ہماری معلومات میں کیا اضافہ ہو رہا ہے. مجھے اس طرح کی باتیں پرسنلی پسند نہیں. جب کوئی کہے نا دل نہیں خوش ہوتا, بس مجبوراً سننی پڑ جاتی ہے کبھی کبھی. کیونکہ کوئی کام کی بات کرو نا, یہ کیا کھا لیا نہیں کھایا, پیٹ خراب ہو گیا نہیں ہوا, یہ باتیں شیئر کرنے کی تھوڑی ہوتی ہیں. دیکھو کچھ لوگوں کو بس جنون ہوتا ہے, جو ان پہ گزر رہی ہوتی ہے نا انہوں نے کسی پہ ملبہ پھینکنا ہوتا ہے. تو اس سے پناہ مانگے کہ اللہ میرے شر سے لوگوں کو بچا لے. تو بہرحال نماز جو ہے نا یہ ہمارے اعصابی ذہنی دماغی امراض کا علاج بھی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں دماغی صحت عطا ہوتی ہے اگر ہم نماز کو صحیح طور پر سکون کے ساتھ سوچ سمجھ کر پڑھیں. اور پھر آپ دیکھیے وہ مستقلت بھی قدمی للہ رب العالمین, میرے قدموں نے جو کچھ اٹھایا ہوا ہے. کیا اٹھایا ہوا قدموں نے بتائیے؟ ہمارے قدم پورے کا پورا ہمیں اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ وہ سارا تیرے آگے جھکتا ہے, جمیع البدن, ٹھیک ہے. تو میرا پورا جسم, میرا دل, میرا دماغ, میری آنکھیں, میرے پٹھے, ہڈی, ہر چیز اللہ آپ کے آگے جھکی ہوئی ہے. آپ کی مرضی کے مطابق میں چلوں گی, میں تیرا بندہ ہوں, تیری بندی ہوں. جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس سے کچھ بچا کے نہیں رکھتے, سب کچھ اس کو دینے کو تیار ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس سے ہمیں خوشی ملتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر اللہ کی خاطر ہر چیز جھکا دینے میں لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے. اللہ کرے ہم سب کو نماز کا ایسا مزہ آ جائے.
استاذہ جب آپ نے بات کی نا کہ چہرہ اپنا اللہ کی جانب کرنا, اور آج ہم نے پڑھا بھی یہی تقریباً کہ چہرے میں ظاہر ہے ہمارا برین بھی آ رہا ہے, تو میں دیکھتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی جب تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن کو ہم کس طرح سے, میں دیکھ رہی ہوں ویسٹ ہو رہے ہیں, کہ بچوں میں ایک برین روٹ کلچر آ گیا ہے. ان کی وہ لینگویج ہے, برین روٹ کہتے ہیں اسے وہ. اور میں دیکھ رہی تھی, کمپیئر کری تھی کہ ایک طرف بچے جو ہیں وہ برین روٹ سیکھ رہے ہیں پراپر, وہ یاد کرتے ہیں لکھ کے, اور دوسری طرف اے آئی جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے, وہ بھی ٹرین ہو رہی ہے. تو آن دا سیم پیج ہماری یوتھ جو ہے اپنے ذہنوں کو کہاں لگا رہی ہے, وہ برین روٹ اور برین ورڈز جن کا کوئی میننگ نہیں ہے. اور آن دا سیم پوائنٹ اے آئی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہماری پوری یوتھ جو ہے اس کا ذہن جو ہے وہ ڈیمیج کیا جا رہا ہے, اور ہم اس میں ساتھ ہیں کہ ہم اس کو مائنڈ نہیں کر رہے, ہم ان کو روک نہیں رہے بچوں کو. مے بی ہمارے گھر میں ایسے بچے ہوں جو برین روٹ لینگویج یوز کرتے ہوں, تو ان کا اس چیز پہ آگاہی کہ ذہن اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, ان پہ اس کو بتانا کہ جو چہرہ جب آپ اللہ کی طرف کرتے ہیں تو اس میں آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس بھی آ رہی ہے.
بالکل, آپ کے پاس مجھے آیا کہ جو ماں یہ دعائیں جانتی ہوگی اور ان کا معنی جانتی ہوگی اور وہ اپنے بچوں کو سکھائے گی بھی, صرف نماز رٹائے گی نہیں, تو آپ سوچیے کہ وہ بچے کتنے کانشیسلی بڑے ہوں گے نا, کہ ہم نے فلٹر کریں گے کہ کیا لینا اور کیا نہیں لینا.
ابھی جو اے آئی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, میں نے ایک دفعہ اسٹوڈنٹ سے سوال پوچھا کہ
توجہ سے سنی,
یہ اے آئی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ آج کل اے آئی کی بہت زیادہ
جی,
میں نے ان سے یہ سوال پوچھا, میں نے کیونکہ خود بھی اس کے بارے میں سوچا تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بات سمجھائی وہ واقعی میں نماز کے بھی حوالے سے بات ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سا کام ہے, اے آئی کتنی بھی اسٹرانگ ہو جائے وہ کون سا کام ہے جو اے آئی آپ کے لیے نہیں کر سکتی؟ اینی آنسرز؟ جی, نماز نہیں پڑھ سکتی اے آئی, اور اچھی نماز نہیں پڑھوا سکتی آپ سے. آپ سیکھ لیں گے لیکن جو آپ نے پڑھنی ہے نا, اور جو ایمان کے اور جو بھی آپ کے اللہ سے تعلق والے جتنے بھی کام ہیں سیکھنے کی حد تک ہے، لیکن کرنے آپ کو خود ہی ہے، اور اس کے لیے سیکھنا بھی آپ کو خود ہی ہے. جیسے اب قرآن اگر آپ نے ریسائٹ کرنا ہے نماز کے اندر، تو آپ کو حفظ کرنا پڑے گا، برین یوز
خود
کرنا پڑے گا. اسی طرح دعائیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی، میمورائز کرنی پڑیں گی، برین آپ کا یوز ہوگا. تو جتنا زیادہ آپ میمورائزیشن والی ایکٹیویٹیز کریں گے اتنا اچھا ہے.
میمورائزیشن کی بات ہوئی تو ہماری بہت ہی پیاری دوست شاہین احمد، آپ سے کچھ لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے، وہ باقاعدہ آتی تھیں اور پھر کمنٹس بھی دیتی تھیں اور بہت ہی تھاٹ پرووکنگ بات کرتی تھیں، اور ہم سب بڑے ہی خوش ہو جاتے تھے. کل 14 دسمبر ان کی وفات کو پورا ایک سال گزرا ہے. تو ان کی بیٹی ہیں صدف احمد، وہ آئی ہوئی ہیں اسپین سے، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں ملاقات کریں. اور یہ شاہین کی بہت پیاری نواسی ہیں، انہوں نے بہت ینگ ایج میں کچھ صورتیں وغیرہ اور چیزیں یاد کی ہیں. صدف آپ خود بتا دیجئے کچھ، اور اگر مریم کچھ سنانا چاہے تو موسٹ ویلکم.
جی السلام علیکم. مریم جب سے پیدا ہوئی تھی میں، یہ تھا کہ مریم زیادہ سے زیادہ قرآن ریسیٹیشن سنے. اس کو بالکل میں نے اسکرین سے بالکل دور رکھا، گھر میں بھی بہت زیادہ کہا کہ اسکرینز اس کو نہیں دکھانی. بہت مشکل تھا کیونکہ سب کہتے ہیں پھر یہ کس دنیا میں رہے گی، اس کو اسکرینز دکھانی چاہیے، اس کو ٹی وی دکھانا چاہیے، میوزک بہت اچھی چیز ہوتی ہے یہ وہ. لیکن میں نے اس کو بالکل دور رکھا اور قرآن کی ریسیٹیشن ماشاء اللہ اس نے پورے قرآن کی سنی. پھر اس نے تجوید جو ٹیچر اسما زبیر کراتی ہیں وہ اس نے ماشاء اللہ لاسٹ پارا پہ اب ہے. تو ساتھ ساتھ کھیل بھی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ سن بھی رہی ہوتی ہے. اور نماز پڑھنے کا بھی اس کو بہت شوق ہے، تو ماشاء اللہ اس کو کافی زیادہ آتا ہے. تو میری بس یہی کوشش ہے کہ یہ اچھی اچھی چیزیں سیکھے اور سنے. اور اس ٹائم پہ اس کا جو برین ہے وہ بہت زیادہ سن سکتا ہے، میکسیمم ابزارپشن کیپیسٹی ہے. تو میں سب کو کہتی ہوں جو ارد گرد ہیں کہ آپ لوگ جو اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ایک دفعہ اس کو بولیں، یہ پھر ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گی. تو یا تو صدقہ جاریہ بنے گا آپ لوگوں کے لیے، یا اگر کچھ ایسی چیز سکھائیں گے تو پھر اس کو کچھ یہ بولتی رہے گی تو آپ لوگوں کو ثواب نہیں ملے گا. تو ماشاء اللہ حدیثیں بھی کافی اس نے سیکھی، یہاں پہ جو بک تھی حدیث بک دعا بک وہ اس کو ماشاء اللہ ساری آتی ہیں. تو پھر یہ خود کہہ رہی ہوتی ہے ماما یہ لفظ بات ہے یا یہ فائدہ مند بات ہے یا فائدہ مند نہیں ہے. تو جب یہ فائدہ مند نہیں بھی کہہ رہی ہوتی نا، پھر یہ کہہ رہی تھی ماما میں فائدہ مند بات نہیں کر رہی، میں ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں اپنا. تو اس کو ماشاء اللہ یہ کلیئرٹی ہے کہ فائدہ مند کیا چیز ہے، ٹائم ویسٹ کیسے ہو رہا ہے، یہ چیز اللہ کو اچھی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی. میں اس کو کہتی ہوں کہ ماما اگر آپ کو نہیں بھی دیکھ رہی، اللہ سارا وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ماشاء اللہ بس نے اسکول جانا اسٹارٹ کیے تو وہاں پھر یہ مجھے بتاتی ہے کہ ماما وہاں پہ مسلمس نہیں ہیں، تو میں جب بڑی ہو جاؤں گی میں پھر ان کو بتاؤں گی کہ اسلام کیا ہوتا ہے، میں پہلے سیکھوں گی نا آپ سے. تو ابھی تو میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی، پھر میں پہلے ان کی لینگویج اتنی زیادہ سیکھوں گی اسپینش، پھر میں اس میں ان کو سارا بتاؤں گی. تو الحمدللہ بس میری بہت، میں نے اتنی دعا کی اللہ سے، اللہ پلیز مجھے کسی طرح مجھے نیشنلٹی ملے، میں کینیڈا جاؤں نا. تو اسی دن میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح میرا پلان ہے پاکستان آنے کا. تو اسی دن انہوں نے کہا کہ میں بھی پاکستان میں ہوں گی. تو میں نے کہا اللہ نے کیسے میری دعا سن لی، مطلب میں اتنا بڑا پلان کری تھی 2-3 سال، اور اللہ نے اسی وقت کہا کہ یہ لو مل گیا. اچھا تو الحمدللہ. تو بس دعا کہ اس کو اللہ ہمیشہ پروٹیکٹڈ رکھے ہر قسم کے شر سے، کیونکہ دنیا میں بہت پھیلا ہوا ہے ایول ہر جگہ. تو اللہ اس کو پروٹیکٹڈ رکھے انشاءاللہ ہر قسم کی نظر سے. آمین آمین. اور امی کے لیے بہترین سچ کہہ جا رہی ہوں یہ اور میں انشاءاللہ. آمین آمین.
میرے پاس اگر کوئی آڈیو ہوتی نا تو میں وہ سنا دیتی. یہ ماشاء اللہ جو پڑھ رہی ہوتی تو کبھی کبھی صدف اس کی آڈیو شاہین تو مجھے ریگولر بھیجتی تھی اور اتنا دل خوش ہوتا تھا. ابھی 2 سال کی تھی اور کتنی ساری صورتوں کو یہ اپنی زبان میں پڑھے جا رہی ہوتی تھی ماشاء اللہ.
سازا جی مجھے تو لگ رہا تھا شاہین آ کے کھڑی ہو گئی ہیں، سو مچ لائک ہر. ان کا جو اسٹائل اور آواز بالکل شاہین کے جیسے تھی. اللہ تعالیٰ بہترین صدقہ جاریہ بنائے.
آمین. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. آمین. اور جتنی ان کو قرآن سے محبت تھی اور قرآن والوں سے اور قرآن کی مجلسوں سے، اور پورے قرآن کا انہوں نے، پوری صورتوں کا انہوں نے ریویو لکھا ہوا ہے. تو
سازش ان کے پاس خاص
ویب سائٹ میں موجود ہے. جو لوگ سننے کے عادی نہیں، کچھ لوگ پڑھنے والے ہوتے ہیں، تو ویب سائٹ پہ پورے قرآن کی صورتوں کے ریویوز انہوں نے لکھے تھے. تو ان کے لیے صدقہ جاریہ اگر آپ آگے بھی فارورڈ کریں.
ان کا ایکسپریشن بہت ہی خوبصورت ایکسپریشن تھا، مختصر الفاظ میں وہ اتنا پیارا بیان کرتی تھی کہ مزہ آ جاتا تھا، ایسا لگتا تھا میرے دل کی بات شاہین نے کہہ دی. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے.
اور بالکل ایسے ہی ہوتا تھا جب وہ کہتی تھی تو لگتا تھا یہ تو ہمارے دل کی بات کرتی ہوں. ہاں ریکارڈنگ ذرا اس میں تھوڑے سے سنوا دیں، میں اس لیے چاہتی ہوں کہ یہ بچیاں بھی کل کی مائیں ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحيم إنا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نفسه أمن قسمه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا ناشئة الليل أشد وحدا وكيلا
إن لك في
النهار سبحا طويلا
ما شاء الله سن سن کر اس نے اتنی صورتیں یاد کر لی اور بھی کافی ریکارڈنگز وہ بھیجتی تھی اور دل باغ باغ ہو جاتا تھا جب چھوٹے بچے پڑھتے ہیں ان کے پڑھنے کا انداز ایک اور ہی دل میں خوشی لاتا ہے چونکہ ایک عملی نمونہ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے فیوچر کی پلاننگ کریں کہ اپنے بچوں کو آپ نے کیا دینا ہے کیسی نسلیں پروان چڑھانی ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرن کثیرا بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد وعلى